تذکیہ کے معنی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک منتقل ہوئے ہوں گے کہ تذکیہ کے معنی یہ کہ کسی شے کو وہ رشد و نمو عطا کرنا کہ وہ اپنے وجود میں پائی جانے والی خیر و برکت کو حاصل کر سکے. اس کی بھی بہترین مثال کاروباری کے ذریعے سے سامنے آتی ہے. بیج سے لے کر پھلدار درخت بننے تک کے مرحلے میں باغبان جتنا کچھ کرتا ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ تزکیہ. یعنی اگر آپ تزکیہ کی تعریف کو صحیح معنی سمجھ رہے ہیں تو بیج کے مرحلے سے لے کر پھلدار درخت بننے تک جتنے بھی مراحل آتے ہیں ان سب کے دوران باغبان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ سب کا سب تزکیہ میں لانا ہے. یعنی کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کو صاف کرے. ہم عام طور سے صرف اس کو ادھر سے سمجھتے ہیں. زمین کو صاف کرے, صاف کرنے کے بعد اسے ہموار کرے, اس پہ بیج ڈالے. اگر بیج ڈال کے وہ بیٹھ جائے تو کیا بیج اگے گا؟ نہیں اگے گا. اس کے بعد اس میں پانی ڈالتا رہے, اگر اس میں کھاد ڈالنی ہے وہ ڈالے. پھر جب وہ بیج پودا بنے, زمین سے اپنے سر کو باہر نکالے تو اس کی مسلسل نگہداشت کرتا رہے کہ کسی طریقے سے یہ پودا جو ابھی کمزور ہے کسی کے ہاتھوں نقصان نہ اٹھا بیٹھے. اور جیسے جیسے یہ پودا بڑھتا جائے تو اس میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو سوکھے پتے ہیں اس کو کاٹنا پڑتا ہے, اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو دوا دینی پڑتی ہے. یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن کے پھل دینے لگے. اس سارے مرحلے میں جتنا کچھ باغبان نے کیا وہ سب کا سب تزکیہ درخت میں شامل ہے. یعنی اس کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ کہا جائے گا کہ ایک حصہ اس بات یا ثبوتی ہے, ایک حصہ سلبی ہے. یعنی کچھ چیزیں آپ کو اسے دینا ہے اور کچھ چیزیں آپ کو اسے روک لینا ہے. کہ اگر مثال کے طور پر چڑیا آ کے اس پہ بیٹھ جائیں اور اس پر پھل کو خراب کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اسے دور کر دینا ہے. اگر اس درخت میں کوئی کیڑا لگ جائے تو اس کیڑے کو آپ کو ختم کر دینا ہے. اگر بہت تیز ہوا چل رہی ہو تو اس ہوا سے پودے کو اور درخت کو روکنا اور بچانا ہے. اور اسی طریقے سے باغبان کو کس چیز کی فراہمی یقینی بنانی ہے کہ اس کو مناسب مقدار میں پانی ملتا رہے, اس کو دھوپ فراہم ہوتی رہے, اس کو ہوا کے ذریعے سے آکسیجن ملتی رہے. تو کچھ چیزیں تزکیے میں مثبت ہیں اور کچھ چیزیں منفی ہی, اس کو کہنا چاہتا ہوں سلبی ہے. کیونکہ منفی ایک دوسری بات ہے, سلبی ہے. یعنی کچھ چیزیں روکی جاتی ہیں, کچھ چیزیں دی جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو حقیقت آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس میں معرفت کا یا خدا سے محبت کا یا کسی نیکی کا بیج ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایک پھلدار درخت بن جائے. اور تزکیہ نفس کیا چیز ہے کہ اس بیج کے شروع کر کے اور پھلدار درخت بننے تک جتنے مراحل ہیں ان سب میں اپنے نفس کی نگہداشت کہ یہ بیج پھلدار درخت بنے. یعنی آپ نے جو معرفت کا بیج اپنے نفس میں بویا ہے یہ پھل دینا شروع کرے. اس مرحلے تک جتنے بھی بیج مراحل آتے ہیں ان سب میں اپنے نفس کی نگہداشت. کس اعتبار سے نگہداشت؟ کہ جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا اور جو چیزیں اس کے لیے مفید اور اس کی غذا ہیں وہ اس تک پہنچانا. علماء اخلاق انہی دو مراحل کو تربیت اخلاق اور تہذیب اخلاق کے دو بنیادی ارکان کے طور پر سمجھتے ہیں. پہلی چیز یعنی مضر اثرات سے نفس کو پاک کرنا یا روکے رکھنا, اس کو کہتے ہیں تخلیہ. تخلیہ کا مطلب نفس کو خالی کرنا ان چیزوں سے, روک دینا ان چیزوں سے جو اس کے لیے مضر و نقصان دہ. اور دوسری چیز کو کہتے ہیں تحلیہ. یہاں پہ تحلیہ کس سے نکلا ہے؟ حلیہ سے نکلا ہے. کہ نفس کو ان صفات کا، ان ملکات کا لباس پہنا دیا جائے جو اس کے لیے مناسب ہے اور اس کی ترقی کے لیے مفید اور معاون ہے. لیکن یہاں تک ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے، جس طریقے سے ایک باغبان درخت کا تزکیہ کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اور پھر اصل بات یاد رہے کہ نفس کا تزکیہ کیوں کرنا ہے، تاکہ ہمارا نفس خدا کی طرف سے آنے والے الہامات اور پیغامات کے لیے ایک اچھا ریسیور بن سکے، اس لیے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. لیکن اب یہاں پر ایک گہرائی کی بات ہے جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. تزکیے کے حوالے سے آپ نے قرآن کریم میں یقیناً تیسری آیت شاید نظر سے نہ گزری ہو، لیکن یہ دو آیتیں ضرور نظر سے گزری ہوں گی. سورہ الشمس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد، جن میں سے 12ویں قسم تو نفس انسان کی ہے. اب یہاں سے تھوڑی گفتگو میں ہماری کیونکہ گہرائی پیدا ہو رہی ہے، تو میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر، 20-25 منٹ کے لیے ذرا توجہ کی طرف. سورہ الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 11 قسمیں ہیں پیدا کر، جن میں سے آخری اور 11ویں قسم ہے خود نفس انسان کی. والنفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے نفس کو دوست کیا، اس کا بھی کیا. 11 قسمیں کھانے کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ اس نے فلاح پا لی. جب فلاح کا لفظ جو ہے وہ اس کھیتی باڑی سے بھی مربوط ہے، فلاح کسان کو کہتے ہیں عربی زبان میں، فلاح کسان کو کہتے ہیں. تو فلاح کے ایک معنی وہ بھی ہے کہ انسان جو اس کسان کی معنی ہو کہ جس نے فائدہ اٹھانے والی فصل کاشت کی ہے، اس کو کہتے ہیں فلاح یافتہ. قد افلح من زکاها، فلاح یافتہ کون ہوا؟ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساها، اور نامراد وہ ہوا کہ جس نے اس نفس کو دبا دیا. یہ عجیب الفاظ ہے. اور اگر آپ ابھی جو میں نے معنی تزکیے کے کیے ہیں، اگر ان معنی کو ذہن میں رکھیں تو اس کے وسیطہ جہتیں آپ کے ذہن میں پڑیں گی. تو قد افلح من زکاها، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس نے فلاح پائی جس نے اس نفس کے جوہر کو اس طریقے سے رشد و نمو ادا کی کہ خدا نے اس میں جو خیر و برکت رکھی تھی وہ اس کو حاصل ہو گئی. اب تزکیے کا مطلب یہی سمجھ لیجیے کہ خالی نفس کی جڑ پونچھ، یہ نہیں، بلکہ تزکیے کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے کہ باغبان اور کسان بیج کو اس انداز سے رشد و نمو دیتا ہے کہ وہ پھلدار درخت میں بن جائے، لہلہاتی فصل میں تبدیل ہو جائے. تو قد افلح من زکاها کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کو اس طریقے سے رشد و نمو عطا کرے کہ وہ اس خیر و برکت کو پالے جو خدا نے نفس انسانی میں رکھی ہے. اور وہ برکت کیا ہے؟ کہ انسان کا نفس اس مقام پر پہنچ جائے جسے قرآن میں خلافت الہیہ کہا گیا. یہ ہے نفس انسانی میں پائی جانے والی برکت. ہمارا موضوع قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. نامراد کون ہے؟ خدا نہیں کہہ رہا کہ جس نے نفس کو تباہ کر دیا، ضائع کیا، جس نے اس کی صفائی نہیں کی. کون نامراد ہے؟ جس نے اس کو تباہ دیا. کس چیز میں دبا دیا؟ تکاثر میں دبا دیا، تغافل میں دبا دیا، جہالت میں دبا دیا. جس نے اس کو دبا دیا، جس نے اس پر کثرت اور ظلمت و جہالت کی گرد کو پڑھنے دیا. یعنی جیسے کوئی، میں آپ کو مثال دوں کہ زمین خود سے کچھ نہیں اگاتی، زمین فصل کو اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے, لیکن اس کے اندر باقاعدہ کاشت کرنا پڑتی ہے, بیج ڈالنا پڑتا ہے, اور بیج سے لے کر درخت بننے تک ہر مرحلے پر اس کی نگہداشت کرنا پڑتی ہے. تو جس نے خالی کیا تو بیج ہی نہیں ڈالا, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زمین ہے تو اگ جائے گا خود ہی. تو جس نے اس کو دبا دیا وہ ناکام ہو. اس آیت میں خاص بات کیا ہے؟ تزکیہ نفس کی ذمہ داری کس کی ہو رہی ہے؟ خود انسان کی. خدا من زکا, یا خدا کس کو کہہ رہا ہے تزکیہ کرنے کے لیے؟ خود انسان کو, صاحب نفس کو, کہ جو اس نفس کا مالک ہے, کہ جسے خدا نے درست کر کے انسان کو دیا, اس نے اس کا تزکیہ کیا تو فلاح پا گیا. دوسری آیت, رسول کتاب, اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین رسول کو مبعوث کیا, وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, وہ یزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. اب یہ دوسری بات سامنے آئی, اس سورہ والشمس کی آیت میں تزکیے کی ذمہ داری جس کی دی جا رہی ہے, تزکیے کا فعل اختیاری طور پر انسان کے حوالے کیا جا رہا ہے, کہ جس کا نفس ہے تزکیہ اس کی ذمہ داری. سورہ جمعہ اور سورہ آل عمران دو جگہ پر آیت تقریباً اسی متن کے ساتھ موجود ہے. تزکیہ کرنے والا کون؟ وہ پیغمبر جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور آیات الہیہ کو انسانوں پر تلاوت کرتا ہے. سورہ نساء کی آئے, بل اللہ یزکی من یشاء, ابھی تیسری بات آئی کہ اللہ من یشاء جس کو چاہتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے اسی کا تزکیہ ہوگا. بل اللہ یزکی من یشاء, سورہ نساء کی آیت نمبر 49. اب ہم عجیب مشکل میں پڑ گئے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہمیں کرنا ہے, رسول کو کرنا ہے, یا خدا کو کرنا ہے؟ ایک نفس ہے, اس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے بل اللہ یزکی من یشاء, کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے. دوسری آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے رسول کو کتاب و حکمت کے علم کے ساتھ بھیجا کہ وہ رکو اس کا تزکیہ کرتا ہے, اور تیسرے مقام پر وہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے وہ فلاح پا جاتا ہے. اب تزکیہ ہے کسی ذمہ داری؟ اسی قسم کے مقامات پر بعض لوگ سب وہ استفادہ بھی کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ ہی کی ذمہ داری ہے, جب تزکیہ خدا ہی کو کرنا ہے, جب تزکیہ پیغمبر کو کرنا ہے, تو ہم کیا گئے, ہم تو منتظر بیٹھے. اب ہمارا کام تو صرف انتظار ہے کہ رسول آئیں, خدا آئے اور ہمارا تزکیہ کر دے, ورنہ ہم بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر تزکیے کے ایک گہرے معنی سامنے آتے ہیں جب آپ ان تینوں قسم کی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہیں, اپنے سامنے رکھتے ہیں. اب یہاں میں پھر آپ کی توجہ دلاؤں گئی باغبانی اور زراعت والی مثال کی طرف. آپ اس کو سوچیں کہ جو باغبان ہے یا کسان ہے وہ حقیقتا کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اس نے زمین کو خراب اور مضر اثرات سے پاک کیا, اس کے بعد اس نے زمین میں بیج ڈالا, بیج کو پانی دیتا رہا, اس کے بعد جب وہ پودا بنا اس کو پانی سے سینچتا رہا. اگر مثال کے طور پر کہ اگر کوئی پودا ایسی جگہ پہ اگتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے گھنے درختوں کا سایہ ہو جائے, یہ اس کو دھوپ اور ہوا صحیح طریقے سے نہ ملے, تو اس پودے کی نشو نما اچھی نہیں ہوگی. تو اگر کہیں سے دھوپ اور ہوا میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا. لیکن کیا باغبان نے وہ ہوا اور دھوپ اور پانی بھی ایجاد کیا ہے جو اس درخت کی نشو نما کا باعث بن رہا ہے؟ اور کیا وہ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ بیج کو پودا اور پودے کو درخت اور درخت سے پھل نکالے. باغبان کا کام کتنا ہے؟ باغبان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ زمین کو کاشت کے قابل بنانا, اس میں بیج بونا اور بیج کے درخت سے میں تبدیل ہونے کے جتنے مراحل ہیں اس میں اس کی مناسب نگہداشت کرتے رہیں. اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے, یعنی وہ چیز جو اس پودے کی نشو نما کا باعث بن رہی ہے, یعنی ہوا, پانی اور دھوپ اور مٹی, زمین, ان میں سے کون سی چیز اس نے پیدا کی؟ کوئی چیز اس کی پیدا کی نہیں. یہ جو عمل ہے, یہ جو قوت اور انرجی ہے جو اس بیج کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ گرو کرے, یعنی کہ یہ جملہ بالوقار اگر آپ نے ذہن میں دوہرائیں تو فلطر کے حسن کا ایک عجیب پہلو سامنے آتا ہے کہ سارا بیج, سارا درخت ایک بیج میں ہوتا ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی گروتھ ہے وہ سب کسی بیج سے ہو رہی ہے. جن میں سے کس چیز پر باغبان کا اختیار ہے؟ کسی بھی چیز پر. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو وہ خود پیدا کر رہا ہے؟ کچھ بھی. تو اب اگر ہم یہ بات اس نتیجے تک پہنچیں کہ بیج کو درخت بنانے والی کوئی قوت ہے کہ جو اس تخلیق کے ہر مرحلے پر اس تخلیق کو گائیڈ اور کنٹرول کرتی ہے, اسی قوت نے کچھ اسباب اور وسائط, وسائط کے مطلب درمیان میں, کہ وہ قوت براہ راست بیج پر عمل نہیں کرتی بلکہ اس قوت نے درمیان میں کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ جن کے توسط سے بیج گرو کرتا ہے. جنہیں خدا یہ بھی تو کام کر سکتا تھا نا کہ بیج سے کل فیقوں کے ذریعے سے بنا دیتا تھا, خدا کے لیے کام مشکل تھا, لیکن وہ الہی توانائی جو خدا نے ہر چیز میں دی ہے, بیج میں بھی دی ہے اور نفس انسان میں بھی دی ہے, وہ توانائی اپنا اثر اور رنگ دکھاتی ہے. لیکن بیج اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک کہ اس کو مناسب مقدار میں مٹی کے معدنیات, مٹی میں پائی جانے والی نمکیات اور دھوپ اور پانی اور ہوا نہ ملے. یہ وسائط کہلائیں گے. وسائط کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ قوت جو بیج کو درخت بنا رہی ہے اور وہ بیج جو درخت بن رہا ہے, ان دونوں کے بیچ میں کسی کوئی اور چیز بھی پائی جاتی ہے جو اس کا فیض بیج تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. یعنی کوئی انسان بھی, کوئی صحیح العقل اور صحیح الدماغ انسان اس بات کو کلیم نہیں کرے گا کہ آپ صرف بیج مثال کے طور پر بوئیں اور اس پر دعائیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کا آسار ہے, پڑھتے نہیں کبھی بھی بیج درخت نہیں لائیں. جب تک آپ ان سارے وسائل کو بھی فراہم نہ کر دیں تو اس کو اگانے کا اور اس کو ترقی اور نشو نما دینے کا سبب بنتے ہیں. ایک سبب تو ایک مرحلے پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زراعت میں تین بستیاں شامل ہیں. ایک وہ چیز جو نشو نما پا رہی ہے, ایک وہ قوت جو تخلیق کے سارے عمل کو کنٹرول کر رہی ہے, اور اس کے درمیان کچھ وسائل اور وسائل جن کے سبب سے یہ فیض اس سے اس تک پہنچ رہا ہے. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ تجزیے کے معنی کیا, بیج کے پھلدار درخت بننے تک تمام مراحل کی مناسب نگہداشت. تو اب بیج پھلدار درخت بن رہا ہے تو اس میں کتنی قوتوں کا رول ہے؟ ایک وہ شخص, ایک وہ باغبان, ایک وہ کسان جو بیج ڈالتا ہے اور پودے کی نگہداشت کرتا ہے, ایک وہ قوت الہی, قوت تخلیقی جو بیج کو پودا اور پودے سے درخت اور اس میں پھل پیدا کرا دی. اور بیج بیج میں پائے جانے والے دھوپ اور پانی اور ہوا جو اس سارے کام کو کرنے کے لیے لازمی بھی ہیں, ضروری بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ اصل میں تزکیہ کرنے والا کون ہے. اللہ بل اللہ یزکی من یشاء, تو یہ اللہ ہے جو اصل میں تزکیہ کرتا ہے, یعنی اصل میں بیج کو درخت بنانے والا خدا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یہ دھوپ اور پانی اور ہوا یہ جو بیچ میں چیز ہے خالق اور گروہ کرنے والے بیچ کے درمیان, یہ وہ کیا ہوا ہے, یہ وحی, یہ دھوپ پانی اور ہوا جس کے بغیر بیچ ترقی نہیں کر سکتا, یہ کیا ہے, یہ وحی ہے. وحی اپنی شکل میں, وحی اپنے کو کس حالت میں متعارف کراتی ہے, نور و کتاب و مبین. وحی کے متعارف ہونے کی دو حالتیں, نور رسالت و امامت و ولایت اور کتاب و مبین. جو ہمارے پاس وحی کے نمائندے کیا ہیں, یا پیغمبر اور آن پیغمبر یا قرآن کریم, یہ وسائط ہیں, یہ وہ دھوپ ہیں, یہ وہ پانی اور ہوا ہے. کہ اگر یہ بیج کو پودے کو نہ ملیں تو یہ کبھی گرو نہیں کر سکتا, اور اس کو ہر قسم کے مضر اثرات سے پاک کرنے والا باغبان وہ بھی اس تزکیے کے عمل میں شامل اور شریک. اصل میں تزکیہ کب پورا ہوگا, جب پانی دھوپ ہوا پائی جائے گی. نہیں, تزکیہ اصل میں کب پورا ہوگا, جب باغبان پودے کی درخت کی مناسب نگہداشت کرے گا. آپ سوچ کے بتائیے اس بات, ایسا ہے یا نہیں؟ خدا کی قوت تخلیقی ہر جگہ موجود ہے, پانی دھوپ اور ہوا پائی جاتی ہے, لیکن بیج اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک باغبان اس کی مناسب نگہداشت کو دے پاتا ہے. اس لیے قد افلح من زکا, کہ یہ جو فلاح ہے, یہ جو کاشت ہے, اس کی کامیابی کس پر, کس کے پر ہونے ملنا تھا, کہ دھوپ پانی اور ہوا تم کو مدد دینے کے لیے, تم کو گرو کرانے کے لیے آمادہ و تیار ہیں. یہ خدا کی فضائل ہر مقام پر تمہارے پاس موجود ہے, جب چاہو اسے فائدہ اٹھا لو. وحی کی نعمت ہر جگہ موجود ہے, جب چاہو اس سے فائدہ اٹھا لو, جب چاہو اس سے مستفید ہو جاؤ, لیکن اس کو گرو کرانے کے لیے جتنے امور نگہداشت کی ہیں وہ سب تم کو پکڑ جائے. تو اب میں اس بات کو سمجھوں کہ ہم اپنے اصل نقطے کی طرف پڑھتے ہیں کہ بالکا میں ہسنا کہتے آتے ہیں سوال کے جواب تلاش کر سکتا ہوں کہ ملکات حسنہ کیسے حاصل ہو جائے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ملکات حسنہ کا پیدا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, جس طریقے سے بیج کا درخت بنانا کسی باغبان یا کسان کے بس کی بات نہیں. انسان کے بس میں یہ ہے کہ ملکات حسنہ کی وصولی کے لیے اپنے آپ کو قابل اور اہل بنائے. اس جملے کو دوہراؤں کہ جس طریقے سے کسان اور باغبان کے بس میں یہ ہے کہ وہ قدرت میں پائے جانے والے تمام نشو نما کے ایجنٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے پودے اور درخت اور فصل کو قابل اور اہل بنائے, کہ اگر وہ اس کی مناسب نگہداشت نہیں کرے گا تو فصل خراب ہو جائے گی. تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں ملکات حسنہ کے لیے, ہم ملکات حسنہ پیدا نہیں کر سکتے اپنے نفس میں, بلکہ ہم اس کو وصول کرنے کے لیے اپنے نفس کو اہل اور قابل بنا سکتے ہیں. اور جس طریقے سے بیج سے درخت بننا خدا کا عطیہ اور فیض اور کرم ہے. اسی طریقے سے ملکات حسنہ کا حصول بھی خدا کی طرف سے فیض اور کرم ہے، نہ کہ انسان کی تخلیق. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ، یہ نقطہ آپ کو سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو بعد میں ضرور پوچھے گا. یعنی ملکات حسنہ انسان کسب نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے، بلکہ ملکات حسنہ کو خدا کی طرف سے بطور انعام وصول کرتا ہے. یعنی بندگی کا جوہر، تقویٰ کا جوہر، یہ آپ ہم سب اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم کچھ بھی کرنے نہیں پیدا کر سکتے. یہ خدا کا تحفہ اور عطیہ ہے جو کسی بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے. اسی لیے آئمہ نے جتنی بھی اخلاقی فضیلتوں کی دعا مانگی ہے، اس میں کسی بھی اخلاقی فضیلت کو اپنے آپ سے نسبت نہیں دی. الہی حبلی معالیت اخلاق، کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے معبود، مجھے اخلاق کا اعلی معیار عطا کر. ہبا کر، ہبا یعنی عطیہ خدا، ہبا جو آپ عطیہ دیتے ہیں. جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، جو اعلیٰ ترین اخلاق، اعلیٰ ترین ملکہ، انسان کے نفس میں اعلیٰ ترین ملکہ کیا پایا جا سکتا ہے؟ کہ انسان ہر ایک سے منقطع ہو کر صرف اور صرف خدا کا بن جائے. جناب امیر علیہ السلام جیسی شخصیت یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، الہی حبلی مجھے عطا کر، مجھے بخش دے، مجھے ہبا کر. کیا چیز ہبا کر؟ کمال الانقطاع الیک، اپنی طرف منقطع ہو جانے کا کمال ہبا کر. تو جو صاحبان معرفت ہیں وہ اس نقطے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ملکات حسنہ ہیں وہ کسب نہیں کیے جاتے، وہ بطور ہبا انسان کو عطا ہوتے ہیں. لیکن جو کام ہمیں کرنا ہے وہ اس باپان کی طرح، کہ ہمارے نفس میں کوئی ایسی خرابی نہ رہ جائے کہ خدا کی طرف سے نازل ہونے والا برکتوں کا پانی اس میں جذب نہ ہو سکے، ہمارے نفس پر وہ حجابات نہ موجود ہوں کہ جو وحی کی دھوپ اور ہوا کو، آکسیجن کو ہمارے نفس تک نہ پہنچا. یہ دو کام ہمیں کرنا ہے تزکیے کے حوالے سے، کہ وحی سے جو دھوپ اور آکسیجن ہے وہ ہمارے نفس تک پہنچے، خدا کی طرف سے نازل ہونے والا بابرکت پانی ہمارے نفس میں جائے. اب آخری بات، جو چیز انسان کسب نہیں کرتا تعلق کی بنیاد پہ ملتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وراثت اور ورثہ. آپ اگر ورثے پر غور کریں تو ورثہ کمایا نہیں جاتا، ورثہ کسب نہیں کیا جاتا، بلکہ ورثہ محض اور محض تعلق کی بنیاد پہ ملتا ہے. یعنی جس کے ترکے کو آپ ورثے میں پائیں گے، آپ کا اس سے تعلق ہے یا نہیں؟ ترقی یا ورثے کو پہنچانے کا سبب تعلق ہے، کسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. انسان کے کسب اور صحیح کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ کہ صرف اپنے نفس کو اس قابل رکھنا کہ اس تک کوئی یوزات الہی پہنچتے ہیں. لیکن جو بینس ہے، جو ملکات حسنہ اور اخلاق کریمہ ہیں، یہ سب کے سب انسان کو بطور ورثہ ملتے ہیں. اس لیے حدیث میں آیا اس کے بارے میں علماء ورثت الانبیاء، کہ جو کچھ وہ انبیاء سے علماء پا رہے ہیں وہ کسب سے نہیں پا رہے ہیں، ہبا ہے، ہبا. یعنی خدا کی طرف سے یہ تحفہ ہے جو ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر پڑھنے والا شخص ایک جیسے معیار پر انبیاء کے ورثے کو نہیں حاصل کرتا تھا. کیوں نہیں حاصل کر پاتا؟ پڑھی اس نے بھی اتنی کتابیں، اس نے بھی اتنی کتابیں. یہ فرق کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ فرق تزکیے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، کہ جس کے تزکیے کا معیار اعلیٰ ہوگا وہ ورثے کو بھی زیادہ اعلیٰ معیار پہ حاصل کریں گے. یعنی کہ جیسے باپ مثال کے طور پر اگر یہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد نالائق ہے تو اسے اپنے ورثے سے محروم کر دیتا ہے, اسی طریقے سے وہ انسان کے جو نالائق ہیں نامحل ہیں حق کے اعتبار سے وہ انبیاء کے ورثے کو پانے کے قابل اور لائق نہیں ہوتے. تو اس آیت کا جس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جہاں پر خدا نے ملکات حسنہ کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, تو بہشت کیا ہے؟ بہشت ملکات حسنہ کا نام, اور اس بہشت کو انسان بطور ورثہ پاتا ہے نہ کہ بطور کسب. تو رب العالمین بہشت کے بارے میں جب بھی بیان کرتا ہے تو یہ کہ یہ تمہارے نفس میں پائے جانے والی صفات و اخلاق کریمہ اور حسنہ یہ تمہارے لیے بہشت کے ایجاد کا سبب بنتی ہے, اور یہ ہم ہیں کہ جو تمہیں عطا کرتے ہیں. تو اب آپ ملکات حسنہ تک پہنچنے یا ان کو حاصل کرنے کا پورا نسخہ آپ کے سامنے آئیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے نفس سے دور رکھیں کہ جو ہمیں نااہل اور نالائق بنانے, ان تمام حجابات کو اپنے نفس سے پرے کر دیں کہ جو ہمارے اور وہی کے درمیان حائل ہو جائیں. اس سے زیادہ میں آپ کچھ نہیں کر سکتا, اس سے آگے ہمارے اختیار کی حد تمام ہو جاتی ہے. اب اس کے اختیار کی حد شروع ہوتی ہے کہ جو وفات ہے, جو عطا کرنے والا ہے, جو بخشنے والا ہے, اور آج تک کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جو اہلیت رکھتا ہو اور خدا نے اس کے ضرب سے بڑھ کر اس کو نہ دیا. تو یہ ملکہ, یہ حسنات, یہ کرائم, یہ سب کے سب خدا کی جانب سے تحفہ ہیں, اور انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ان تحفوں کو وصول کر سکے. ایسا نہ ہو کہ تحفہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس قابل اور لائق نہ ہوں کہ اس کو وصول نہ کر سکے. چلے بہت سارا سی مثال کہ ہمارے سامنے بہترین کھانا رکھا جائے اور ہمارے میدے اور نظام ہضم میں ایسی خرابی ہو کہ ہم اس کو کھا نہ سکیں. اب یہاں پر شکوہ اور شکایت اس سے نہیں کی جا سکتی کہ جس نے دسترخوان سجایا ہے, بلکہ شکوہ اور شکایت خود اپنے نظام ہضم اور میدے سے کرنی پڑے گی کہ تم اس قابل کیوں نہ ہوئے کہ اس کو وصول کر سکتے. یہی لفظ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا, القرآن مقدمۃ اللہ, قرآن الہی دسترخوان ہے جس کے حاضمے میں جتنے وصول کرنے کی شکل آ جائے خدا نے. تو ملکات حسنہ, ملکات حسنہ پھر بس آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کے لیے, کیونکہ ہمارے بہت سارے صاحبان اور ہمارے بہت سارے دوست اس چیز کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں کہ صفت کیسے حاصل کی جائے. صفت تو کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا, انہیں تقوا کیسے پیدا کیا جائے. ہم تقوا نہیں پیدا کر سکتے, ہم تقوا کو حاصل کرنے کے مقدمات فراہم کر سکتے ہیں. ہمارے بس میں یہ ہے, تقوا تحفہ خدا ہے. ہم جوہر بندگی نہیں پیدا کر سکتے, لیکن ہم بندہ بننے کے لیے جو مقدمات ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں. جوہر بندگی کا نفس پیدا کرنا یہ خدا کا کام ہے. اس لیے پروردگار فرماتا ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء, یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کے تزکیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی چیز ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ جیسے عاشور اور کربلا کے مواقع اور موالد ہیں, اس میں بار بار میں جملہ ظاہر ہے کہ اس کی تشریح کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے, لیکن میں ایک جملہ اور خاص طور سے ان حضرات کے لیے کہ جو اہل ہیں اس کی تکرار کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے عرفانی پہلوؤں پر بھی نظر رکھنے کی کوشش کیا ہے. کہ امام حسین علیہ السلام جو مجسم فیض خدا ہے، امام حسین علیہ السلام کہ جو خدائی قیوزات کو انسانیت تک پہنچانے کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، لیکن زیادہ تر افراد ایسے ہیں کہ جو حسین کی مخالف سکتے ہیں، حسین کے مخالف کرتے ہیں. کیا یہ حسینیت میں نعوذ باللہ کسی کمی کی وجہ ہے کہ اتنے سارے افراد شقی القلب اور بدبخت بنے ہوئے اسی جگہ پہ موجود ہیں؟ یا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا کی طرف سے پانی تو موجود ہے لیکن اصول اس زمین کا ہے کہ جو یا پسین ہے یا بیمار ہے یا متاثر ہے. کربلا کے اندر امام مظلوم پر مصائب اس درجے تک پہنچے ہیں کہ جن کا تصور کرنا ہم جیسے انسانوں کے بس سے باہر ہیں. امام علیہ السلام جب اپنے تمام اصحاب کے، انصار کے، اعزاء کے، بیٹوں کے، بھتیجوں کے لاشیں اٹھا چکے اور تنہا ہیں، اس وقت میدان میں جا کے صدا استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ حل من ناصر لن سرنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی جو ہماری صدا استغاثہ پر لبیک کہے، کیا کوئی ایسا ہے جو حرم رسول اللہ کے دفاع کے لیے آگے بڑھے؟ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ افراد مخالف لشکر میں سے منتقل ہوئے لیکن امام علیہ السلام کو سامنے نظر آنے والے اشتیا میں تو کوئی بڑی تبدیلی نظر نہ آئی، لیکن اپنے پیچھے موجود خیموں میں سے صدائی گریا کے بلند ہونے کے بعد جب آپ واپس پلٹے تو آپ نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے خیمے کے دروازے پر موجود ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، مجھے دل ہے کہ اب آپ کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں رہا، تو اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نصرت کے لیے میدان میں جاؤں. امام علیہ السلام نے شانہ پکڑا، امام کو دوبارہ ان کے بستر پہ لٹایا، کہا کہ یا علی، میرے بعد تم مجھے خدا، تمہارا زندہ رہنا مسیحت الہی میں ضروری ہے واجب. اس کے بعد وہ پڑھتے تاکہ معلوم کر سکے کہ یہ صدائے گریا کس خیمے سے بلند ہوئی. جب دیکھا تو یہ پتا چلا کہ اب مردوں میں اور کوئی تو نہیں بچا لیکن ایک 6 مہینے کا بچہ ہے کہ جس نے امام علیہ السلام کی صدا استغاثہ کو سن کر اپنے آپ کو چولہے پہ گرا دیا. امام نے بچے کو ماں کی گود سے لیا، اس کے کملائے ہوئے چہرے پر نظر کی اور فرمایا کہ ویسے تو مجھے امید نہیں ہے لیکن شاید ان اشتیا میں کوئی انسان ایسا ہو کہ جو اس دم توڑتے ہوئے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دے. تم کو میدان میں چلتا. امام حسین علیہ السلام دھوپ کی شدت سے بچے کو بچاتے ہوئے اپنے آبا کے دامن میں رکھے ہوئے میدان میں آئے. دشمن یہ سمجھے کہ شاید حسین اب اپنے اور ہمارے درمیان قرآن کو حکم بنانے کے لیے لے کر آئے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے آبا کے دامن کو پلٹا تو اس کے اندر سے یہ حسین چہرہ بنا جس کی حالت پر نظر پڑتے ہی دشمنوں کے بیشتر افراد بے اختیار ہو گئے. امام حسین جو خیال فرماتے ہیں کہ اے فوج اشتیا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، بچے کو یہ بچہ گرمی کی شدت اور دودھ کے نہ ملنے کی وجہ سے جان والا ہے، اگر تم پہ کوئی انسان کا دل اپنے سے رکھتا ہے تو اس بچے کو پانی پلا دے تاکہ اس کا دم اکھڑنے سے بچ جائے. جواب نہ ملا. امام نے فرمایا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پی لوں گا, میں اس بچے کو ٹرین کر دیتا ہوں, آؤ اور تم کیسے آگے اس کو پانی پلا دے. اس وقت ایک مجھا دینا پڑا امام نے دوبارہ بچے کو کیا ہو اس میں لیا. دوسری طرف عمر صاحب نے لشکر کی مختلف ہوتی ہوئی حالت کو دیکھا اور مولا ابن کعب اسدی سے کہا کہ مطلب تو سر اس نے تیر سے شوہر کو اپنے کمال کر دیا اور گلو ہوئے علی اصغر کی طرف روانہ کیا. اس تیر نے نہ صرف بچے کے گلے کو چھیدا بلکہ امام کے بازو کو بھی توڑا. چھ ماہ کے بچے میں سے کتنا خون نکلتے خون اپنے بچوں میں لیا کہ اس خون کو آسمان کی طرح اٹھا دیا گیا. اکثر تیرے خون کا امین میں اللہ کو بناتا ہوں. اور امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس خون کے لیے پتہ
سلام علیکم. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا رب العالمين تو قرآن و احتجاج کے صدقے میں ہمارے قلوب کو نورانی فرما, ہمیں اپنے نفوس کے تزکیے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیرے تحفوں کو تیری بخششوں کو وصول کرنے کے قابل ہو سکیں. اے پروردگار ہمیں دنیا میں, ہمیں برزخ میں, ہمیں آخرت میں کسی بھی مقام پر نور قرآن و احتجاج سے محدود اور محروم نہ کرنا.